اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ صرف جو مجھے یاد ہے اس میں سے انہوں نے لکھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد اپنی خواہشوں پہ قابو پانا آ رہا ہے. کل ساؤتھ ہال گئی تھی اور 300 پاؤنڈ کا جوڑا 150 میں، یعنی 300 پاؤنڈ کا سوٹ جو تھا وہ 150 میں لگا ہوا تھا. پہلے میں نے سوچا کہ لے لوں، آدھی قیمت ہے، لیکن پھر یہ کہہ کر باہر نکل آئی کہ کیا کرنا ہے، اسی پیسے کو میں اب کسی اور اچھے کام میں لگاؤں گی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کرائیٹیرین ہے نا، آج انشاءاللہ ہم اسی پہ بات کرنے لگے. امید ہے کہ آن لائن پہ اب ہماری آواز آ رہی ہے، کلیئر کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آیت 53 جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس سے شروع کریں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ جس سے ہمارا ذہن بھٹکے اور گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سکون کے ساتھ اس کو سن سکیں. شروع کرتے ہیں، آگے دیکھیں گے، پارے کی پہلی آیت ہے اور ہمارا سبق اسی کا کنٹینیوشن ہے. آیت نمبر 53، وما ابری نفسی، میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، کیونکہ ان النفس لامارت بالسوء، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. کیا سب کو؟ نہیں، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جن پر میرا رب رحم فرمائے، کیونکہ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بے شک بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں کلام کا صیغہ ہے واحد متکلم کے صیغے ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ڈگری ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی 2-3 مختلف رائے ہیں، جس میں ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ کال پیچھے سے ملایا جائے تو عزیز مصر کی بیوی کا کال ہے، کیونکہ جب اس کو اللہ نے توفیق دی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے اس کا دل کھول دیا اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے توبہ نہیں کی. تو کسی انسان سے کوئی بری چیز ہو جائے تو اس سے اچھی بات کی توقع ہی نہ رکھنا، یہ بھی غلط ہے. تو یہ کال عزیز مصر کی بیوی کا ہے، اور وہ اس کال میں کیا کہہ رہی ہے کہ میں پچھلی آیت میں آپ دیکھیں نا کہ اس نے یہ کہا کہ ذالک لی یعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ یہ بات وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. یہ جملے کے ہم نے مختلف معنی دیکھے شوہر کی غیر موجودگی میں، اسی طرح وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یوسف کے بعد، یعنی ابھی تو وہ جیل میں، تو میں نے اس کی طرف کوئی غلط بات نہیں کی. تو یہ کال زیادہ قرین اس کیا چاہیے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا کال ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی، یعنی جو کچھ ہوا مجھ سے حقیقت میں ہوا، یہ میرے نفس کا غلبہ تھا جو میرے اوپر آ گیا اور اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بچا نہ سکی، کیونکہ نفس ہوتا ہی برا ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہے کیونکہ اس نے کوشش تو کی تھی نا اٹیمپٹ کرنے کی، تو یہ نفس کی شرارت تھی. ابھی اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. گناہ کا اصل فیل ہوا کہ نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیں، لیکن نفس نے اس کی خواہش تو کر دی تھی. بس کہتے کہ نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. ان کے دلائل کیا؟ کہتے ہیں اتنا خوبصورت جملہ وہ عورت کیسے بول سکتی ہے جو ایک مرد کو گناہ کی دعوت دے؟ تو پھر آپ تو اس بات کا انکار کریں گے نا کہ جس نے ایک دفعہ کوئی گناہ کیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ خطا تک ہوئی، انبیاء کرام لوگوں سے خطائیں ہوئیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت پہ بھی ڈال دیا. تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرنی صرف اس وجہ سے کہ یہ بات بہت خوبصورت ہے، تو یہ بات درست نہیں لگتی. دوسری وجہ یہ ہے اس بات کو نہ ماننے کی، واللہ عالم دونوں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، کیونکہ بات ٹھیک ہے، وہ یوسف کہیں یا عزیز مصر کی بیوی کہیں، بالکل دونوں باتیں ٹھیک ہیں. لیکن یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یوسف تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں، کیونکہ اگلی آیت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری کنورسیشن ہو چکنے کے بعد پھر یوسف کو جیل سے بلایا گیا تھا. انہوں نے تو باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں تو باہر آؤں گا نہیں جب تک کہ میرا یہ معاملہ نہ پورا ہو جائے. تو لہٰذا حضرت یوسف کی بجائے عزیز مصر کی بیوی کا یہ کال ہے، لیکن کال جس کا بھی ہے بات بہت بڑی حقیقت کی ہے. اور وہ کیا کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نفس کے ہاتھوں میں ڈال دیتا ہے تو نفس تو کیا ہے؟ امار. آئیے تھوڑی سی اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں. لفظ نفس جو ہے، ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس انسان کے اندر کی وہ کیفیت ہے جس کو وہ میں کہتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ میں، میرا یہ نام، میں نے کھایا، میں نے پیا، تو یہ میں کیا ہے؟ نفس ہے. قرآن پاک میں دل کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے بہت جگہ, ٹھیک ہے, شخصیت کے لیے بھی آتا ہے, افراد کے لیے بھی آتا ہے, لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس سے مراد ہے انسان کے اندر کا وہ جذبہ جو اس کو گناہ پہ مائل کرے. جب ہم مختلف احادیث کو جمع کرتے ہیں تو نفس کی تین قسمیں ملتی ہیں, نفس امارہ جس کا تذکرہ یہاں آ گیا, نفس لوامہ جس کا تذکرہ سورۃ قیامت میں آئے گا, اور نفس مطمئنہ جس کا ذکر سورۃ فجر میں آئے گا. اب نفس کی حالتیں کیسے ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو میں آپ سب کو موٹیویشن دوں گی کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا سی ڈی کا نام ہے جو بنی تھی ابھی لاسٹ تھوڑے دن, دو تین ایک مہینے پہلے بنی تھی ادھر, ابھی جو امریکہ سے لیکچر تھا, تزکیہ نفس, میرا خیال ہے تزکیہ نفس ہے, سی ڈی میں موجود ہے, بہت زیادہ بنی تھی پچھلے چند ویک پہلے, تو اس میں پورا صرف اس ایک آیت پہ آلموسٹ جتنی بھی لمبی سی ڈی آپ سنیں گے, حالانکہ لیکچر اس سے بھی لمبا تھا, تو اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ سن لیں, اس کا لنک ڈال دیں ویب پہ, لیکن اب میں ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہاں ایک خلاصہ اس کا دینا چاہوں گی, اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اور ایک شیطان کو مقرر کیا ہوا ہے. ہم سب کے اوپر ایک حملہ باہر سے ہو رہا ہے اور ایک اندر سے ہو رہا ہے. اندر کے حملے میں کون حملہ کرتا ہے؟ شیطان. ہمیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے. جب بھی ہمارے سامنے نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارا شیطان ہمیں اس سے روک دیتا ہے, سوچوں میں ڈال دیتا ہے, مغالطوں میں ڈال دیتا ہے, نہیں 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 نہ کرنا, ڈیلے کر دو, سستی کا شکار, بحثوں میں ڈل جاتا ہے. ہوتا کہ ایک انسان جب اپنے نفس کو اس شیطان کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا نفس امارہ مضبوط ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو لکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیں, آپ ایک ایسے ہی ڈمی سی انسان کا وہ جیسے ہینگ مین ہوتا ہے وہ بنا کے دیکھیں, اس کے اندر دل ہے, دل کے اوپر ہر وقت دو فورسز ہیں, ایک فرشتے کی طرف سے جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے, نیکی کا موقع ہے تو کہتا ہے کرو کرو کرو, شاباش تم کر سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے, اٹس ایزی, لیکن دوسری طرف ساتھ ہی شیطان آ جاتا ہے نہ کرو. یہ کس صورت میں آتا ہے؟ اگر آپ اپنی پریکٹیکل کوئی کیفیت سوچیں, جب بھی کوئی نیکی کا موقع آتا ہے, فجر کی نماز سب سے بڑی نیکی ہے, اٹھتے ہی صبح سب سے پہلے جو ہمارے اندر جنگ لگتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فجر کی ہوتی ہے. اذان سن کے یا الارم سن کے نفس کہتا ہے اٹھو, انسان کہتا ہے اٹھو, وہ کون کہہ رہا تھا اٹھو اٹھو؟ فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور ایک اور قوت ہوتی ہے, ابھی تھوڑا سو لو, ابھی رات بڑی لمبی ہے, ابھی دن شروع ہے, ابھی تو بہت لمبا دن ہے پھر, تو وہ کون سی ہے؟ شیطان. تو شیطان وسوسوں کی صورت میں دل کے اندر ایسی باتیں کرتا ہے, ڈالتا ہے, اور نیک فرشتہ اس کو اچھی باتیں بتاتا ہے. اگر انسان ایسے وقت میں فرشتے کی مان لے تو فرشتے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے, پھر اگلی نماز پڑھنے کو اور بھی دل کرے گا. دن بدن اچھی باتیں ماننے سے دوستی فرشتے سے ہو جائے گی, اور شیطان ایک وقت آئے گا کہ مایوس ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کس نے میری ماننی نہیں ہے. دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جس کی باتیں ہم مانتے ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہم نفس کی یہ باتیں شیطان کی مانتے رہتے تو شیطان سے پکی گہری دوستی ہو جاتی ہے, اور فرشتہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ نیکی کی بات کیا نہیں چھوڑ دیتا ہے. بس اس کیفیت کو سامنے رکھ لیں, جس نے فرشتے کی مان لی بالآخر اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا, جو ہم انشاءاللہ سورہ فجر میں پڑھیں گے. جس نے فرشتے کی بجائے شیطان کی مان لی اس کا نفس پھر نفس امارہ بن جائے گا. نفس پھولنے لگتا ہے, موٹا ہونے لگتا ہے. نفس امارہ کہتے ہیں وہ نفس جو سرکشی میں, جو غصے کے وقت اور جو خواہش کے وقت انسان کے اوپر سے اس کا کنٹرول ختم کر دے. یعنی نفس امارہ کیا ہے؟ ایسا نفس جو ہمیں غصے کے وقت آؤٹ آف کنٹرول کر دے. جب ہم کسی خواہش کے نشے میں چور ہیں تو ہمیں اس وقت وہ اس نشے میں چور کر دے, یعنی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی کیفیت لوامہ کی ہوتی ہے, اس کی باتیں وہاں پڑھیں گے جا کے, لیکن یہاں سمجھ لیں کہ جتنا نفس امارہ برائیوں پہ شیر ہوتا ہے نا, تو اندر ایک قوت ابھرتی ہے جو ملامت کرتی ہے, جو شیم شیم کہتی ہے, شرم نہیں آتی, دیکھو غلط کام کر کے آئے ہو. اور یہ وہ گلٹ ہے جو کسی کو پتا چلے نہ چلے, ہم کو خود پتا چل جاتا اپنے گناہ کا, اس کو لوامہ ملامت سے, اور اس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر ठीक है, जितना इंसान का नफ्स लवामा, बाद में आपको उसके बैड इफेक्ट्स दिखने पड़े तो फिर आप एक वक्त आएगा कि ना छोड़ देंगे। लेकिन अगर इंसान नफ्स लवामा की बार बार की मुदाखलत यानी इंटरफेरेंस के बावजूद भी गलत काम करता रहे तो नफ्स लवामा भी उससे रूठ जाता है। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है कि जो बार बार आपको बुलाए और आप ना आए तो कहता है अब मैं तुम्हें बुलाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो नफ्स लवामा जो है ये आखरत के लिए जीना चाहता है, इंसान को कहता है आखरत के लिए जियो और गलत कामों पे रोकता है। इसके बाद आप देखिए कि जब इंसान नफ्स अमारा के हाथों में अपने आप को दे देता है ना तो होता क्या है, तफसीर कुर्तुबी की एक रिवायत में आता है कि नफ्स शैतान की सवारी है जिसके जरिए वो इंसान में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर, इमेजिन तो कीजिए जरा, आपको इस कमरे में आना था, इस होटल में आना था, तो आप किसी गाड़ी पे बैठ के आ पाए ना, कुछ नहीं हुआ तो पैदल अपने पांव की सवारी पे तो आए। इंसान के जिस्म के अंदर शैतान नफ्स के रास्ते से आता है, ये इतना जालिम है, किसी जोगा नहीं इंसान को छोड़ता कि इंसान अपना सरासर अपने खिलाफ काम कर रहा होता है लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। फिर वो जू ही अंदर आ जाता है, फिर वो उसको कंट्रोल करता है। आप इमेजिन करें कि जैसे हाईजैकिंग होती है ना, जो हाईजैकर्स होते हैं वो जहाज के अंदर मौजूद होते हैं ना, किसी तरह वहां दाखिल हो जाते हैं। जब जहाज एक खास बुलंदी पे जाता है तो वो जाके पायलट को ट्रैप करते हैं और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। बिल्कुल नफ्स अमारा जो है वो इज अ हाईजैकर, इंसान को वहां जाके जैक करता है कि इंसान सोच नहीं सकता, कि वो कहता है कि अब मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। कह दिया ना पीछे नहीं हटूंगा, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे छोटा समझा, मेरी कदर नहीं की, मुझे डिवेल्यू किया, मुझे ह्यूमिलिएट किया। और ये सब कर किस नाम से होता है, इज्जत के नाम से, बिकॉज आई हैव इज्जत, बिकॉज आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज आई हैव दिस, करते करते वो पूरा जहाज जो उसकी किरदार का जहाज है उसको हाईजैक करके जमीन पे गिरा देता है। लेकिन इंसान को समझ नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से एक बार पूछा, ऐसे रफीक के बारे में तुम्हारा क्या मामला है, रफीक से मेरा दोस्त, अब आप अपने लफ्जों में सुन ले, तुम ऐसे दोस्त के बारे में क्या कहोगे कि तुम जितनी उसकी इज्जत करो, उसकी खातिर करो, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको सर्व करो, उतना वो तुम्हें मुसीबत में डाले, बला में डाले और तुम्हें ह्यूमिलिएट करे। सहाबा ने कहा, इससे भी बुरा कोई इंसान फरामोश होगा, आप अपने ऊपर ले ना, कोई नौकर, कोई घर का बंदा, कोई खानदान का बंदा, कोई रिश्तेदार, जितनी आप उसको इज्जत दें वो उतना ही तड़पता जाए और सर पे ही सवार हो जाए। साहब ने कहा, ये तो बहुत बुरा नफ्स है, ये तो बहुत बुरा दोस्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, उसके बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारे दिल में रहता है। फरमाया, इंसान का नफ्स इससे भी बुरा दोस्त है, जितना तुम इसकी बातें मानते हो, जितना इसको पेम्पर करते हो, जितनी इसके तुम गुनगाते हो ना, उतना ये इंसान को जलील और रुस्वा करता है। और जितना जरा आप इसको घूर के देखे ना तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। जिस तरह आप कहें कि इंसान का बच्चा और जिन का बच्चा, कहते हैं कि इसको जितना घूरे ना, जितना कंट्रोल में रखें, ये उतना सही रहता है। और जरा सा ढीला करके तो देखिए, फिर देखें आपके सर पे चढ़ के रोएंगे और फिर भी कहेंगे कि हमारे साथ सेहती होती है। तो असल चीज क्या है, नफ्से अमारा जो है ना, इसमें दो बड़ी चीजें याद कर लीजिए, दोनों शीन से शुरू होती हैं, शहवात और शुबहात। दुनियादार लोग जो होते हैं ना, जिनको आप कहें कि लेस रिलीजियस पीपल, उनको शहवात में डाल देता है। आज कितने लोग क्यों नहीं आ पाते, कभी आपने सोचा? क्या उनको नहीं पता कि हमें कुरान की जरूरत है? क्या उनको नहीं पता कि इससे हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होनी है? लेकिन पीछे क्या है, शहवात। जुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा से लेके आगे किया है, आज ये काम, आज ये खाना, आज ये पीना, आज ये लेना, आज वो देना, आज इधर को मिलना करना, दुनिया शहवाद की सूरत में आती है। तो शैतान आधे लोगों को तो शहवाद की वजह से पहले ही अल्लाह और उसके रास्तों से दूर रखता है। ठीक है, वो करना चाहते हैं, नमाज कौन नहीं पढ़ना चाहे, लेकिन कहाँ जाती है नमाजें, पहली फजर नींद की शहवत, जोहर जो है वो खाने पीने की शहवत, असर मगरिब शॉपिंग की शहवत, और ईशा में पाओ में खलियां पड़ी हुई थी तो थक हार के सो गए तो इसकी ख्वाब शहवत। बाकी आधे लोग जो दीन पे आ जाते हैं, जिनको समझ आती है कि नो, ये हमारे लिए ऑक्सीजन मास्क की तरह, हमें इसको लेना है तो फिर उनको किधर डाल देता है। यह बाप की मेरी बात हो रही है जिनको पता है दीन क्या है, जिनको पता है इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, नबी क्या, अल्लाह उसका रसूल, और अब तो कुरान से भी दोस्ती हो गई, इनको किस में लेके आएगा? शुबहात में लेके आएगा। जो दीन पे एक दफा आ जाते हैं ना, फिर उनके पास भी कभी कभी पैंतरे बदल के आता है। सोच लो, ठीक है क्या इनके मोटिव्स? ठीक है ये जो कुरान पढ़ा जा रहा है ये ठीक है? ये मसलक तो नहीं बदल देंगे? ये तुम्हें तुम्हारे बाप दादा से दूर तो नहीं कर देंगे? और तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बना रहे? और तुम्हारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे? और कहीं तुम्हारे शौहर दूसरी शादी ना कर ले? और देखो तुम तो इतनी मोटी हो रही हो, तो अब तो तुम बस बिल्कुल ही बीमार हो जाओगी, बल्कि हॉस्पिटल तक छोड़ आते तस्वर में, क्या बचू के तब तुमने मर जाना है, क्योंकि तुम दिन में 3, 4, 5 घंटे जो वो बैठी रहती है और कुरान सुनती हो। इस तरह के ना नजर आने वाले शुबे डालता है दीन में, दीन की बात में, दीन के काम में, दीन की जगह में, कि जिसके बाद आते आते बंदे के कदम रुक जाते हैं। शुबे कई किस्म के डाल देता है। तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं पहचानता, तुम्हें कोई कदर नहीं करता तुम्हारी, तुम्हारी लेग पुलिंग होती है, तुम्हें कोई आगे नहीं आने देता, तुम्हें कोई पीछे नहीं जाने देता, तुम्हें तो ये समझे ही नहीं। तुम जैसा बंदा ये क्या पब्लिक में आके बैठ गया? इसको तो इंटेलेक्चुअल्स में होना चाहिए। इस किस्म के सारे शुबे डालता था। बस आप देखिए कि मक्का वाले 13 साल नबी सल्लम के साथ रहे, क्या शुबा डाला शैतान ने उनको? एक लफ्ज में को बता सकता? अब तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या ख्याल था मक्का वालों को जिसने अल्लाह के नबी तक नहीं आने दिया? जी बोल दे, सब बोल दे। चले, मदीना वालों को किस चीज से रोका था? देखिए दो, एक जुमला अक्सर बोलती हूं मैं, मक्का वालों की दुश्मनी पैगाम से थी। दे डोंट लाइक द मैसेज ऑफ इस्लाम, दे डोंट लाइक द थीम ऑफ इस्लाम। उनको इस्लाम का पैगाम ही नहीं अच्छा लगता था, कि ये क्या खानदान के रस्म और रिवाज तौर तरीकों से जिंदगी मुख्तलिफ कर रहा है। और मदीनों वालों की दुश्मनी पैगाम्बर से थी। यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, ये इसको इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, इसके बावजूद भी नहीं माना उन्होंने। दोनों का नुकसान, नतीजा क्या निकला? मक्का के बड़े बड़े सर बदर में कुचल दिए गए, और जो मदीना के मुनाफिक थे उनको तबूक में जाके रुस्वा कर दिया। तो ये दो चीजों पे अगर काबू पा लिया तो फिर आप देखेंगे कि नफ्स की चीजों से हम अपने आप को बचा लेंगे। फिर आप देखें कि नफ्स हमारा की जो मरगूब गजा है ना, फेवरेट फूड ऑफ द नफ्स हमारा, वो शिर्क है। ये शिर्क से बात शुरू होती है जिसका नुकता आगाज ना शुक्री होता है। इंसान पहले अल्लाह की कदर छोड़ता है, उसकी कदर ही नहीं कर पाता, फिर अल्लाह के साथ दूसरों को इस पार्टनर बनाता है, फिर होते होते अल्लाह के हुक्मों में दूसरों को इस तरह से इन्वॉल्व करता है कि उसके नतीजे में इंसान शिर्क से होते हुए पहले कबायर और फिर उसके बाद सगायर की तरफ चल पड़ता है और बुरे से बुरे काम करने लग जाता है। अब करें क्या? देखिए इस पे लोगों ने बहुत कोशिशें की, हर मजहब में की। लोग किस चीज पे निकल गए? नफ्स कुशी पे। ये लिखिएगा बाप कि इस्लाम हमें नफ्स कुशी नहीं सिखाता, यानी टू किल योर नफ्स, या जिसको नफ्स कुशी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जिस तरह आप कह लेना कि रहबानियत थी, ख्वाहिशें खत्म, शादी नहीं करनी, कपड़े अच्छे नहीं पहनने, खाना अच्छा नहीं खाना, बासी खाना खाना, ये सब हम पढ़ेंगे सूरह हदीद में जाकर। यानी क्रिश्चियनिटी के जो स्कॉलर्स थे ना, वो जब नफ्स को काबू पाने पे गए ना, तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया। वो कहते हैं तुम हो ही ना। आज हमारे यहाँ इसकी बिगड़ी हुई शक्ल जो है वो तसव्वुफ के एक खास एंगल में मिलती है। तसव्वुफ बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक खास तबका ऐसा आ गया कि जिन्होंने नफ्स कुशी तक पे अपने आप को रख दिया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो एक एक्सट्रीम है। इस्लाम क्या चाहता है? नफ्स कुशी नहीं, नफ्स पर काबू, यानी सेल्फ कंट्रोल इस्लाम सिखाता है, सेल्फ वर्शिप नहीं सिखाता। तकवा की लगाम जब डाल दी जाए तो नफ्स इंसान के काबू में आ जाता है। फिर आप देखिए कि इस पे एक मैंने वो लेक्चर में मिसाल दी थी, आप सुन लीजिएगा डिटेल से, कि किस तरह से एक गाड़ी है, आप कोई भी एक बग्घी सोचिए, जिसके आगे एक सफेद घोड़ा है और एक काला घोड़ा है। मुराद क्या है कि गाड़ी बग्घी सीधी चले, बग्घी समझते हैं ना, जिसको दो घोड़े खींचते हैं। अब एक काला घोड़ा है जिसकी ख्वाहिश क्या है कि मैं जमीन के अंदर ही दब जाऊं, اور ایک سفید گھوڑا دوسرا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں آسمان پہ اڑوں. اب کیا ہوگا؟ اگر آپ سفید گھوڑے کو خوب کھلائیں گے پلائیں گے تو وہ بگھی اس دنیا کی دوڑ پہ چلنے کی بجائے، اس دنیا کی روڈ پہ چلنے کی بجائے اڑنے لگ جائے گی، جو مقصود نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کالے گھوڑے کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ بگھی کو لے کے زمین کے اندر گھس جائے گا. کرنا کیا ہے؟ دونوں گھوڑوں کو بیلنس پہ رکھو، کالے کو اور سفید کو، ایک جتنا اس کو کھانا دو کرو، اور جو نفس کی بگھی ہے وہ سیدھی چلتی جائے. یہ جو کالا گھوڑا ہے نا، یہ نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو بالکل دنیا کے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. جو سفید گھوڑا ہے نا، یہ روحانیت کا گھوڑا ہے، یعنی اسپرچولیٹی، اسپرچل نیڈس اور فزیکل نیڈس کے بیچ میں رہتے ہوئے اس کو چلاتے جائیں گے تو بات سچ کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال تھے. آپ میں روحانیت بھی عروج پہ تھی اور جسمانیت بھی آپ کی بڑی خوبصورت تھی. آپ کے اندر عام مردوں سے زیادہ طاقت تھی، کھانے کی، پینے کی، جنس کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی خوبی دی تھی. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنا انسان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے نا، اس کی یہ ساری صلاحیتیں دوسروں سے بڑھ جاتی ہیں. اور جو جتنا گناہوں میں پڑا، سگریٹوں میں پڑے، ڈرگز میں چلے گئے، حرام چیزوں کو دیکھنے، سننے، بولنے لگ گئے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سے وہ خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ صرف ایک جان چھڑانے کے لیے اپنے نفس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. تو لہٰذا کرنا کیا ہے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی جنگ میں ہم نے نفس لوامہ کو جتانا ہے، تاکہ بالآخر ہم نفس مطمئنہ بن سکیں اور ہماری موت کی صورت میں پکار لگے کہ یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور جب ہم اس صورت میں اللہ کے پاس جائیں گے جس صورت میں دنیا میں آئے تھے، معصوم، بھولے، انوسنٹ، دل میں گرج نہیں، دل میں نافرمانی کا شائبہ نہیں، قناعت ہے، بالکل بچے والی کیفیات جب دل میں آتی ہیں تو انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے کہ ہمیں اپنے نفس کے اوپر قابو پانے والا بنا دے. اور نفس ہمارا کو دبانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی کم مانو. آپ اس کو اپنے بچوں پہ لے کے دیکھ لیجیے. آپ اب چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں کے نفس ہمارا دبے تو ان کی باتیں کم مانے، ان کو دبا کے پرورش دے. ہم آج کے دور میں جو لائف سٹائل ارد گرد دیکھتے ہیں وہ نفس ہمارا کو موٹا کرنے والا ہے، ان کی بیسک نیڈز. چھوٹا سا بچہ ہمیں گھر سے باہر نکالنے اور اپنی خواہش پوری کرانے پہ مجبور کر لیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی ایسا آپ نے کبھی سنا تھا کہ ایک ماں جو آخر بچے سے کوئی 25-30 سال تو بڑی ہوتی ہے نا، 2-3-4-5 سال کا بچہ اس کو اتنا فورس کرے کہ ماں کہ چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں آئس کریم کھلانے، چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں دوست کے گھر، میں تمہیں لے جاتی ہوں تمہاری خواہش پوری کرانے. یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود بخود بڑا بنا دیا. بہرحال یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے اتنی ہی بات ہے کہ ہم اپنے نفس کو دبائیں، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو جائز حد تک رہیں. ایک دن اچھا کھانا کھائیں نا تو دوسرے دن پرانا کھانا کھائیں، ایک دن بہترین کپڑے پہن رہے نا تو پھر 2 دن تو کم از کم ایسے کپڑے پہنے کہ جس میں آپ ذرا اپنے آپ کو بھی اچھی نہ لگے. اس لیے کہ جب بہت موٹا ہونے لگتا ہے نا نفس، تو پھر اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ بھی رحم کر دے. جہاں آپ دیکھیے ماں رحم ربی ہے، من نہیں، ماں غیر عاقل کے لیے آتا ہے. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ یعنی بہت ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے لیول پہ لے کے کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تم اللہ کی بات مانو پھر سمجھ آئے گا. تو لہٰذا یہ کال کسی کا بھی ہے، لیکن بات بڑی خوبصورت ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی کا جو 51 آیت میں ایک جملہ تھا کہ انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ ہاں یہ میں ہی تھی جو اس کو اپنے نفس سے مائل کرتی تھی اور یہ سچا ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہی کا کمال ہے، یہ عورت ہی کا کلام ہے. اور یہ سب کچھ حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں بادشاہ کے سامنے ہو رہا ہے. اب آگے دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام پہ لگا ہوا الزام کیسے نہ دھلتا. تکلیف دینے والوں نے تو خود آپ کے سب کے سامنے اعتراف جرم کر لیا. اگر اس دن شوہر کی موجودگی میں عزیز مصر کی بیوی اقرار جرم کرتی تو وہ کتنوں کو پتہ چلتا؟ صرف یوسف اور اس کے شوہر کو. اور اگر وہاں کوئی گھر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس سے وہ کام نہ لے کر کیا دیا، یوسف کی بے گناہی پبلسائز کرا دی. اب آپ سوچیے یوسف کے قصے ہو رہے ہیں. پہلے جیل میں کچھ شہرت ہوئی، خواب سنایا. ظاہر ہے جس کا خواب سچا ہوا اس نے باہر جا کے چار چھ لوگوں کو سنایا ہوگا کہ میرا یہ خواب تھا اور اس بندے نے بتایا وہ سچ ہو گیا. پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت کو خواب آ گیا تو اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں تھوڑا سا یوسف کو کوریج ملی. آج کے دور میں کہہ لیں کہ میڈیا پہ آ گیا یوسف علیہ السلام. اب اس کے بعد یوسف کو بلوایا گیا جاؤ. اب آپ سوچیں نا آج کا کوئی چینل ہو تو منٹ منٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہو. اب پتا چل رہا جی کہ یوسف صاحب نے تو آنے سے باہر انکار کر دیا. پھر ایک ہیڈنگ لگے گی, پھر ایک بہت بڑی سرخی لگے گی اخباروں میں کہ جو نے تو آنے سے انکار کر دیا. اب اس سے بھی یوسف کی شہرت پھیلی. اب مقدمہ چلا. اب آپ سوچے ساری دنیا کے رپورٹرز اور جو بھی کیمرہ مین وہاں کھڑے ہوں گے سب کے سامنے جب عورتوں نے اتنے اپنے اوپر الزام لیے, اقرار جرم کیا, اب آپ کہہ سکتے کہ یوسف کو فل ایکسپوجر مل گیا. یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے تھے موسیٰ یوسف کے لیے. جب یوسف کی اس طرح سے شہرت پھیل گئی اور بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جیل میں تو پڑا ہوا ہے لیکن ہے وہ ہیرا, تو کہنے لگے آیت 54 وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی, اور بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا اس کو میرے پاس لے آؤ, میں اس کو اپنا خاص بندہ بناؤں گا, سیکٹری بناؤں گا, خالص استخلصہ لنفسی, یعنی جس کو بالکل آپ انگلش کے سیکرٹری کے لے کے, یعنی میرے سیکرٹس اس کے پاس ہوں گے, ہی ول بی ویری کلوز ٹو می. اب بولاؤں, اب یوسف علیہ السلام آ گئے. ابھی تک تو یوسف کے قصے سنے تھے نا بادشاہ نے. اب ملاقات ہوئی اور ملاقات میں فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین, تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا آج کے دن تو آپ ہمارے نزدیک بڑے ہی باعزت اور معتبر انسان ہیں. پہلے کیا رائس تھی, جب تک صرف یوسف کے قصے سنے تھے تو بس اتنا خیال تھا کہ استخلصہ لنفسی میرے درباریوں میں شامل ہو جائے گا, میں اس کو ذرا اپنے قریبی لوگوں میں کر لوں گا, سیکٹری تو سیکٹری ہوتا ہے نا, قریب ہوگا میرا اچھا ہوگا. لیکن جب بات کی تو یوسف کے وہ گن کھلے, یوسف کی وہ خوبیاں سامنے آئیں کہ کہا نہیں استخلصہ لنفسی تو بڑی چھوٹی بات تھی, اب تو ان لدینا مکین و امین بڑا کر عزت والا اور معتبر شخص ہوگا. کیونکہ گفتگو جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر کا ڈھکنا ہوتی ہے, ہم سب خود کو اپنی گفتگو کے آئینے میں پہچانے. دیکھیں آج تو دل چاہ رہا ہے صرف نفس کی باتیں کروں, دل دکھتا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج تک اتنے سال عمر ہونے کے باوجود ہم نے خود کو بھی بری طرح نہیں پہچانا, ہمیں خود کا بھی نہیں پتا, ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہیں خامیاں کیا ہیں. بعض دفعہ ہم اندر سے اچھے ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, فراڈ نہیں کرتے, 420 نہیں کرتے, لیکن ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اندر کے کردار کا ثبوت نہیں دیتی. کسی کو کیا پتا ہے, آپ دیکھیے کہ کھانا پکتا ہے تو اگر کھانے کے اندر سے ٹیسٹ تو کب آئے گا, جب کوئی اس کو منہ میں ڈالے گا. سب سے پہلی چیز انسان کو کیا ملتی ہے اس چیز کے وقت, خوشبو. تو گفتگو خوشبو ہے. ہم بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم گفتگو کے میدان میں ہار جاتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے جب میں دوسروں سے بات کر رہی ہوتی ہوں اس وقت میں کیا لگ رہی ہوتی ہوں, کسی کو کیا لگے میں کتنی اچھی ہوں, میں کتنی نمازی ہوں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ مخالفت ہو جاتی ہے, کہیں کانٹراڈکشن آ جاتا ہے, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں. بعض دفعہ لوگ ہماری امیدوں پہ پورے نہیں اترتے, ہم ان کی نہیں اترتے. میرا کب پتا چلے گا کہ میں کیا ہوں, میری اس سے گفتگو سے. اتنا مضبوط ہتھیار ہے شیطان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسانوں کو گفتگو کے دوران ہرا دیتا ہے اور اتنے اچھے اچھے لوگوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرا دیتا ہے کہ شیطان بھی تالیاں بجاتا ہے کہ دیکھا آج میں نے اس کو اپنے آپ پہ لے لیا. مثلا ہم کب پہچانے اپنی گفتگو, سب سے بڑی گفتگو تمہاری گھر والوں میں ہی ہوتی ہے, بچوں سے بات کرتے ہوئے, ان کو ڈانٹتے ہوئے, شوہر سے بات, سسرال سے بات, دوستوں میں بات. اور عام حالات کی باتیں نہیں ہیں, جب کوئی معاملہ بگڑ جائے خود سے پوچھئے, لکھے جب میری کسی سے بات بگڑتی ہے. اب بات بگڑنے کو محاورتن بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, کوئی اختلاف رائے ہو گیا, میں کچھ کہہ رہی تھی میرے مخالف کچھ اور کہہ رہے تھے, مخالف سے میرا دشمن نہیں ہے یعنی بس جو بھی اس وقت میرے مقابل پہ ہے, یعنی میرے مقابل کچھ اور کہہ رہے تھے, میں کس طرح اپنی بات کا یقین دلاتی ہوں, چیخ کے, شور مچا کے, تیوریاں چڑھا کے, کمر پہ ہاتھ ٹکا کے, باڈی لینگویج کے ساتھ اگلے کو چڑ چڑھا کے, یا خاموشی کے ساتھ. دیکھیے, یاد رکھیے, کبھی اپنے لفظ ضائع نہ کریں. جب آپ بولیں, کب, جب لوگ آپ کو سننا چاہیں. ایک بندہ جو آپ سے مخالفت کر رہا ہے, جو آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے, وہ کبھی نہیں آپ کی بات سنے گا. تو وہ وقت وہی ہوتا ہے جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جلدی پر تیل ڈالنا. بعض مائیں اپنے بچوں کو پہلے خوب شرمندہ کرتی ہیں, پہلے خوب ان سے باتیں کر کے پھر ان کو نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل غلط وقت ہوتا ہے وہ نصیحت کا. اس کا دماغ تو اندر سے کھولا ہوا, اس کو تو اب زہر لگ رہی ہے اس وقت, چاہے آپ اس کی مائیں. پہلے اس کو کول ڈاؤن کریں. ایک کوڈ ورڈ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے لیے بھی اور کئی لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو روم ٹیمپریچر پہ لائیں. کبھی آپ نے فریزر کا کھانا کھایا ہو یا پکایا ہو, فریز گوشت ہے, چکن ہے, فش ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, پہلے اس کو فریزر سے نکال کے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دو, پہلے اس کو نارملی میلٹ ہونے دو, ڈیپ فروسٹ کرنا کہتے ہیں جس کو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس میں بہت فریشنس فیلنگ آئے گی. اور اگر آپ فریزر سے نکالیں پھر جلدی سے اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں, پھر کبھی پانی میں ڈال رہے ہیں, کبھی چولہے پہ چڑھا رہے ہیں, آپ دیکھیں اس کا ستیاناس ہو جائے گا, کچھ اس میں ٹیسٹ نہیں رہے گا, وہ بعض دفعہ زہریلا گوشت بن جائے گا. تو کبھی کسی کے ساتھ کلام کرتے وقت اس حالات میں نہ کریں کہ وہ تو اندر سے ابل رہا ہے اور آپ اوپر سے, آپ کہیں کہ میں نے تو کوئی کڑوی بات نہیں کی. نہیں, وہ پہلے ہی گرم تھا, آپ کی بات کڑوی تھی, آپ کو بھی نہیں پتا چلی. بات میٹھی بھی ہو سکتی ہے لیکن انداز کڑوا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی بات سے بادشاہ ان کو پہچان گیا. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی عقل مند تھا, کیونکہ پہلے بھی دیکھیے کہ اس کا خواب کا اثر دکھتا ہے. تو بعض دفعہ کچھ لوگ اللہ کو تو نہیں پا پاتے لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی انسانوں کو پرکھ جاتے ہیں. بادشاہ پرکھ گیا کہ یہ بندہ کام کا ہے, اور اس نے حضرت یوسف کو آفر کر دی کہ آئیے آپ میرے پاس بیٹھیے, میں آپ سے خدمت لینا چاہتا ہوں. آج بھی جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں نا, وہ اپنی کمپنی اور اپنے ادارے کے بینیفٹ کے لیے اچھے لوگوں کو لے لیتی ہیں. ادھر ان کی جو داڑھی ہے کہ نہیں, وہ مسلمان ہے کہ نہیں. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہو گیا, جی ہمیں اچھی جاب نہیں ملے گی کیونکہ میں داڑھی میں گیا تھا. یعنی بعض لوگ اس طرح, کہ میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہے, فون پہ بات ہوئی تو بہت میرے حق میں بات کر رہے تھے, سامنے گئے تو ٹونی بدل گئی. وہ جی ہم گھر لینے گئے, پہلے تو بہت اچھے تھے, جب ہمیں برکوں میں دیکھا تو انہوں نے نہیں دیا. عام بولتے ہیں نا, یہ صحیح درست نظریہ نہیں ہے ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان میں وہی کردار ہو جو یوسف علیہ السلام کا تھا, تو آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ تو اب خود ان کو بلا رہے. آج یاد رکھیے, کردار کی طاقت مسلمان سے کھو گئی. علامہ اقبال نے کیوں دعا دی تھی کہ خدا تجھے جدت کردار دے. جدت مین کہتے ہیں نیو کرنا, رینوویٹ کرنا. اے مسلمان, تجھے اللہ کردار کی وہ خوبصورتی دے دے کہ منزل تجھے خود پکارے. وہ ایک اور بھی شعر ہے نا کہ جن میں خوبی ہوتی ہے منزلیں ان کو خود پکارتی ہیں. آج ہم کردار کے غازی نہیں بنے, صرف گفتار کے غازی ہیں, بڑھ کے مارتے ہیں. بہت گمان ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کی امتی ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہر میدان میں پیچھے. آج اگر حضرت یوسف علی خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں تو بادشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ان لدینا مکین و نمین, آپ میرے بہت کلوز ہوں گے, آپ میرے ساتھ ہوں گے. کیا پتا چلا کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ملک میں کام کا اچھا بندہ ہو. چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ خوبیاں بھی دی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا کہ جیل میں ان کو لقب کیا ملا, ایوہ صدیق. ایک جملہ لکھ لیجئے, ہر نبی کو صادق اور امین کا لقب ملا. جیسے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو صادق کا لقب تو مل گیا تھا جیل میں, اور وہ کیسی سچائی تھی, کیسی خوبصورتی تھی کہ جیل میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ شخص ان کو صادق اور امین کہہ رہا ہے, لیکن اب ان کو امین کا لقب ملنا تھا. اس لیے بادشاہ کہہ رہا ہے ان لدینا مکین امین, اب ہم تم پہ ٹرسٹ کریں گے. چونکہ کل یوسف علیہ السلام نے نبوت کا کام کرنا تھا, ان پر لگا ہوا الزام دھلنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ یوسف کو بادشاہ خود آفر کر رہا ہے. آپ لے کے سوچیے, آج کے دور کی کسی سپر پاور کی طرف سے آپ کے بیٹے کے نام ایک خط آئے کہ ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے, آئیے, ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ عہدہ دے دیں. آپ کا بیٹا جائے اور بات اتنی خوبصورت کرے, اتنی اچھی بات کرے کہ بادشاہ کہ نہیں نہیں صرف آپ کو میں نے اپنے ارد گرد کیبنٹ میں نہیں رکھنا, آپ کو ہم وزیر بھی بنا رہے ہیں. شرط ایک ہی ہے کہ آپ کے اندر خوبی ہو. مسلمان کام کرے دب کے, محنت کرے, پڑھے. کسی کی کل بات اچھی لگی, دنیا کے بارے میں ہے, اور اگر اس کو اچھے رنگ میں سوچیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے نصیحت کی کہ شروع کے 25 سال خوب پڑھنا, زندگی کے 25 ایئرس خوب پڑھنا, محنت کرنا, ایجوکیٹ کرو اپنے آپ کو, پھر اگلے 25 سال خوب کمانا, یعنی محنت سے اور اچھے طریقے سے, تو آخری 25 سال جو ہوں گے, یعنی اگر 75 تک بھی زندگی ہوئی تو پھر تم آرام سے گزارو گے. اب یہ جملہ, اس کو ہم ساری باتوں سے ادھر ادھر سے نکال دیں تو بڑا خوبصورت جملہ. محنت کے وقت میں محنت, پڑھنے کے وقت میں پڑھنا, اور کمانے کے وقت میں کمانا. اب یہ نہیں کہ پڑھنے میں کھو کے بھی دین چھوڑ دیا اور کمانے میں چھوڑ کے نماز اور بچوں کو دیکھنا چھوڑ دیا, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن رائٹ تھنگ آن دا رائٹ ٹائم. آج ہم مسلمان اس سے بھول گئے. اللہ نے ہمیں دن کا 5 دفعہ کا اسکیجول دیا تھا جس سے ہماری زندگی خوبصورت طریقے سے ریگولیٹ ہو سکتی تھی. فجر پہ اٹھ جاؤ اور عشاء کے بعد سو جاؤ, یہ کامیابی کی دو ایسی کنجیاں ہیں کہ جو ہماری آدھی سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے, ہمارے آدھے سے زیادہ غموں کا درمہ ہے. جب ہم فطرت کے اس قانون کو توڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نہ ہم دین کے رہتے ہیں نہ ہم دنیا کے رہتے ہیں. پھر رو دھو کے فجر پڑھ تو لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے, کہ آنکھیں نہ کھل گئیں پوری, آنکھیں پوری کھل گئیں تو پھر تو سارا دن ہی چلا جائے گا. کون رات 3 بجے فجر پڑھ کے صبح 9 بجنے کا انتظار کرے؟ وجہ کیا کہ ہماری روٹین بدلی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں ہمیں حقیقت میں ایک بندہ مومن دکھتا ہے. بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ میرے پاس مکین اور امین ہیں, کچھ بھی مانگ سکتے تھے ادا, لیکن دیکھیں یوسف کیا مانگ رہے ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض, کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا مالک کر دیں. کیونکہ انی حفیظ و علیم, بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اب آپ کہیں گے دیکھا, جاتے ہی کہہ دیا مجھے خزانے دے دو, وزیر خزانہ بنا دو. حالانکہ یہاں خزائن الارض سے مراد وزیر زراعت. یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ مانگا وہ زراعت سے متعلق مانگا, ایگریگیشن کے ایگریگیشن سے متعلق. کیوں مانگا؟ کیونکہ یوسف کو پتا تھا اس خواب کی روشنی میں کہ اس ملک پر ایک بڑا سخت وقت آنے والا ہے, اور اس ملک میں ایسی قحط سالی پڑے گی کہ جب تک کوئی سمجھدار وزیر, سنسیئر اور عقل مند, حفیظ بھی ہو, حفاظت کرنے والا بھی ہو, یعنی اس کی نیت اچھی ہو, یہ نہیں کہ خود اپنے لیے جمع کرتا جائے کہ اچھا جب قحط آئے گا تو میرے خاندان کے پاس تو کروڑوں میں دوسرے ملکوں میں سمگل کر دوں آج ہی تاکہ کل فائدہ ہو جائے, یہ نہیں. حفیظ یعنی ملک کا بھی سنسیئر ہو, عوام کا بھی سنسیئر ہو, اور دوسری بات ہے علیم, نالجیبل ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ اناج جو سیو کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے. اس کا علم یعنی دنیا کا بھی علم ہو اور آخرت کا خوف بھی ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. آپ بتائیں کہ ڈوبتی کشتی کا کون ملاح بنے گا؟ کوئی لالچی؟ نہیں, جس کے دل میں درد ہوگا کہ اس ڈوبتی ناؤ کو میں نے تیرنا, میں نے اس کو کنارے پر لے کے آنا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ تاویل الاحادیث دی تھی, معاملہ فہمی تھی, اللہ کا خوف تھا, ایک نیک باپ کی اولاد تھے, اس کی تربیت کا اثر تھا, تو حضرت یوسف کو سمجھ آ گیا کہ ان حالات میں ملک کا کنٹرول اگر کسی انسنسیئر بندے کے ہاتھ میں چلا گیا, کسی ایسے بندے کے سامنے کہ جو نفس کا غلام ہے یا جس کو کام کرنا ہی نہیں آتا, تو یہ ملک ڈوب جائے گا. دعا کیجئے کہ آج کے دور میں ہمیں ایسے یوسف مل جائیں جن کو اس بات کا یقین آ جائے کہ آج امت مسلمہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن حفیظ علیم, یہ دو خوبیوں والے لیڈرز چاہیے. یہ دو خوبیوں والے انسان اگر آج آ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ اگلے 2-4 سال میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے, جو پوری دنیا میں بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی تیر تلوار کے چلائے, اپنی خوبصورت پالیسیز کی وجہ سے امن اور چین پیدا کر دیں گے. پھر یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ خود نہیں مانگا. بعض لوگ اس جملے پہ آ کے تفسیروں میں اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جو تم سے عہدہ مانگے اس کو نہ دو. یہ حدیث لکھ لیجئے, آپ نے فرمایا جو تم سے بڑائی مانگے اس کو بالکل نہ دو. یہ جو ہمارے یہاں ووٹنگ اور کنوینس کرنا اور کہنا ووٹ دو مجھے, یہ شرم جائز نہیں ہے. اسلام تو انسان کو ذمہ دار انسان بناتا ہے. کہاں ایسی باتیں کر کے جس میں بعد میں انسان کو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف میں ڈالنا پڑے, تو منع کرتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں مانگا, بلکہ آپ دیکھیے کہ بادشاہ ان کو دینا چاہ رہا تھا کچھ, تو یوسف نے اپنی خوبیاں بتائیں. یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی مثال ہے کسی جگہ جاب کا لیٹر آتا ہے, اپنی ریزمیشن دینی پڑتی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو جو اپنے پیپرز ہوتے ہیں, اپنی سی وی دینی پڑتی ہے, تو پھر اس وقت نہیں شرمانا چاہیے کہ نہیں نہیں یہ تو ریاکاری ہو جائے گی, میں نے ماسٹر کیا ہے پھر تو میں بڑا بن جاؤں گا اس میں, میں نے اتنے سال پڑھایا ہے, میں نے اتنے سال یہ کام کیا. نہیں, پھر دیجئے. یہاں سے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جس کا ابھی بادشاہ کو بھی نہیں پتا, حفیظ بھی اور علیم بھی ہو. تو ایسے وقت میں جب ضرورت پڑے تو پھر انسان اپنی خوبی کا اظہار کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ پیچھے ہٹے. یہ بھی ایک بہت بری بات ہوتی ہے, انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی بات ہے کہ انسان کو کوئی ذمہ داری ملے تو کہنا نہیں 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 مجھے نہیں آتا, میں نہیں کر سکتی, نہ 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 مجھے مشکل ہے. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں یہ عاجزی کے لیے ہم کر رہے ہیں, عاجزی کوئی نہیں ہوتی, سستی ہوتی ہے. ایسی ذمہ داری پڑ جائے گی تو مشکل میں پڑیں گے. تو اس میں ایک بڑا خوبصورت اصول ہے, میں نے ایک دفعہ صرف ان ایک یہ چار آیتیں جو آج کی اینڈ تک سبق کی, اس کے اوپر ایک پورا مینجمنٹ کے اوپر سیشن دیا تھا کہ کیا طریقہ کار ہے, مسلم آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے, کن کو دو کن کو نہ دو, کیا طریقہ ہو, کیا خوبیاں ہو. بہت بڑے بڑے اشارے ہیں اس کے اندر, لیکن اس وقت ہم اس پہ زیادہ بات کر نہیں پائیں گے اور ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی ہم صرف حضرت یوسف کے ناطے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں کم از کم یہ یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال جیل میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آنر کے ساتھ مصر کے تخت پہ بٹھا رہے ہیں. پیچھے آپ نے سنا کہ یوسف نے ذکر تو کیا تھا کہ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, لیکن وہ شخص بھول گیا. کیوں بھولا؟ آپ کے دل میں ایک سوال آنا چاہیے, کیونکہ شیطان بھلا دیتا ہے نیکی کی باتیں. اور دوسری بات یہ ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جتنا مرضی شور مچا لیں کچھ کام اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. چیخیں چلائیں تڑپیں گھبرائیں پریشان ہو, کیا بس صرف آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی ایک معاملہ لٹک جاتا ہے, کوئی ایک لٹکا ہوا, باقی سب کام چل رہے ہیں. مثال ہے, ایک بچہ ہے, اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا, ہو ہی نہیں رہا, جدھر ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے, جدھر ہوتا ہے بات ہی نہیں بنتی, باقی سب آپ کے معاملے خوشباش ہیں. صبر کیجیے, جلدی نہ مچائے. بعض دفعہ آپ دیکھیے گھر نہیں ملتا, بعض دفعہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ جاب ملے نہیں ملتی. اللہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی مچانے کے بجائے انتظار کریں. ہر پتا اپنے وقت پہ ہی لگے گا. آپ دیکھیے گرمی آئی ہے نا, اپنے وقت پہ ہی جائے گی. آپ شور مچائیں, کالم لکھیں, اخباروں میں اشتہار دیں, کچھ کریں, گرمی 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 وقت پہ جائے گی. برف آ گئی اگر ناروے میں تو اپنے وقت پہ ہی جائے گی. اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کا انتظار کرو. بعض دفعہ کچھ چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے, چونکہ ہم نے بہت اچھی چیز مانگی ہوتی ہے. ابھی جو چیزیں ہمارے ارد گرد وہ زیادہ اچھی نہیں ہے. جیسے آپ نے کبھی کوئی چیز بنوائی ہو تو ورکرز کیا کہتے ہیں کہ فوری چاہیے تو جیسی تیسی یہ لے لیں, اور اچھی چاہیے تو آرڈر دے دیں, ایک ہفتہ مہینہ انتظار کر لیں پھر دیں گے. تو بعض لوگوں کو اللہ نے بیسٹ تھنگز دینی ہوتی ہیں. یوسف کا کردار بالکل ادھر ہے, صدیق, سچا, کھرا, دل کا سچا, زبان کا سچا, جس مین آف ٹرسٹ ہے. اللہ نے جیل کی تنہائیوں میں ان کی ایسی خوبصورت تربیت کروا دی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یوسف اس ملک کے معاملے میں بہت زیادہ مخلص ہوں گے, ان کے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں, ان میں بہت ساری خوبی ہیں, اور ایسی چیزوں سے ہی لوگ جیتتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے, اسی معاملے میں کہ بادشاہ ان کو ایک جاب آفر کر رہا ہے اور یوسف کو مل رہی ہے. اگر یوسف صدیق نہ ہوتے اور حفیظ اور علیم نہ ہوتے, جو تیسری خوبیاں, دو خوبیاں اور آ گئیں, تو یاد رکھیے کہ وقتی طور پر بادشاہ پر یوسف کا امپریشن پڑ جاتا, لیکن تھوڑے دن میں ٹوٹ جاتا. بہت آسان ہوتا ہے کسی کو باتیں کر کے امپریس کر لینا, لیکن آپ اپنے دل کو پوچھ لیں, کسی سے کچھ نہ پوچھیں. ماشاءاللہ آپ سب دنیا میں چلتے پھرتے گھر بار, کئی لوگوں نے جابس بھی کی ہوگی, اپنے دل سے پوچھئے. اس وقت کچھ لوگ اگر آپ کے دل کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے دل پہ کچھ لوگوں کی حکومت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ بچے ہیں, رشتے دار ہیں, کولیگز ہیں, ساتھی ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وی ڈیزرو اٹ. ماں پیار تو سارے بچوں سے کرتی ہوگی, آپ کو پتا ہوگا, لیکن جو بچہ صدیق ہے, جو ٹرسٹ وردی ہے, جو کھرا ہے, جو دوگلا نہیں ہے, جس کے اندر اپنی بات کر کے اس کے اوپر جم جانا ہے, آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوگی. یہ ہے وہ خوبی, جو دل میں آ جائے تو کوئی آپ کو نقصان دے ہی نہیں سکتا. اس کے اندر ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو بتا دیا کہ تم صدیق بن جاؤ, دنیا کے اندر تم دیکھو گے بے تاج بادشاہ. اور اسلام کا یہی مزاج ہے. یہ جو ریٹائرمنٹ کا تصور ہے نا, ہمارے یہاں 60s میں غالباً ہوتی ہے, ہر ملک کا فرق ہے نا, ادھر کتنی ہے, 65 مانتا. اسلام کا مزاج دیکھیے, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, ان چار کو تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اپنے ڈیتھ بیڈ تک مسلم لیڈر تھے. اسلام میں نو ریٹائرمنٹ, نو ووٹنگ آفٹر 5 ایئر اور 7 ایئر, اور اب آپ دوبارہ نہیں آ سکتے. جیسے ایسے ہی مجھے ایک بات ہو رہی تھی تو صدر اوباما کے بارے میں, تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کا یہ آخری سال ہے نا, 7 ایئرز ہوتے ہیں, تو یار, تو میں نے ایسے پلکیں جھپکی, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ صدر بنے تھے اور ہم امریکہ میں تھے, اس کے بعد سے ہی سمجھیں کہ یہ یورپ کا سلسلہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر شروع ہوا. تو میں نے کہا 7 سال گزر گئے. مجھے تو وہ سارا وقت یاد ہے جب یہ بنے تو مسلمز نے کیا سوچا, ان کے نام پہ کتنی باتیں ہوئیں, ان کے پیچھے کتنی باتیں. تو 7 سال گزر گئے, کہا گزر گئے, اور ابھی کبھی دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ امریکہ کا رول ہے, 1 time only لیڈر ہے. اب آپ سوچئے کہ انہوں نے جتنا مرضی ملک کو فائدہ دیا ہو, جتنی مرضی حفیظ علیم اور اپنے ملک کے لیے فائدے دیے ہو, لیکن اب ان کی خوبیاں ختم. اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ جب اسلام کسی کو ایک چیز کے اوپر تیار کرتا ہے نا, تو پھر اس سے مرتے دم تک فائدہ لیتا ہے. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے, 65 میں آپ اس کو نہیں ریٹائر کرتے, ساتھ اس کے اندر کا وہ سارا جو ایک کیا کہتے ہیں, ایکسپیرینس, بالکل اس کا ایکسپیرینس ختم, اور کیا, اس کا مورائل ختم کرتے ہیں. جیسے ایک سسٹر ہے, تو ان کے ہسبینڈ کو کچھ تکلیف ہوئی, تو ڈاکٹرز نے ان کو آفر دی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے ارلی ریٹائرمنٹ لگا کے ان کو فارغ کرتے ہیں. تو اس نے ہاتھ وہ جوڑے, کہتی میں ڈاکٹر کو کہہ کہی ہوں کہ اگر ان کی ریٹائرمنٹ لکھنی ہے نا تو میرے لیے بھی کچھ لکھ دو, کہ میں تو خوف کر رہی ہوں کہ یہ مرد گھر میں سارا دن رہے گا تو یہ خود کتنے کمپلیکس میں چلے جائیں گے, اور یہ میرے اوپر پھر کتنی روک ٹوک کریں گے. تو ان کو جانے دو, کم پیسے دو, کم وقت لگاؤ, لیکن یہ جائیں, کیونکہ ان کو ریٹائر کر کے گھر میں نہ بٹھاؤ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری باتوں میں کہ اسلام کا سٹائل آف ورکنگ اور میتھڈالوجیز آج کے دور سے کتنی کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. یہ ہیں وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم سب کو سبق سکھائے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنی آزمائشیں تھیں نا, یہ چھپی بھی نہیں تھی. یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کیجیے, عام لوگوں میں آزمائشیں آتی ہیں, ہڈن ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو گھر میں کیا ہوا, اندر کیا ہوا, خاندان میں کیا. لیکن یوسف علیہ السلام پر جتنی آزمائشیں آئیں, یہ لوگوں کے اندر آئیں پبلکلی. آج کے دور میں میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ بٹر ایکسپیرینس ہوگا کہ کسی کو دوسروں کے بیچ میں ایسے مشکلیں آئیں. اکثر لوگوں کی اپنے بات سنی ہوئی ہیں, بعض مرد ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, ہاتھ اٹھتا ہے تو بیویاں کیا کہتی ہیں, دیکھو کسی کے سامنے میرے سامنے ایسے نہیں بولنا, گھر میں اندر بیٹھ کے جو مرضی کہہ لو. کہتے ہیں نا بچے بھی یہی کہتے ہیں, میرے دوستوں کے سامنے مجھے کچھ نہ کہنا. ہم دوسروں کے اندر بڑا بننا چاہتے ہیں, گھر کے اندر ہماری جو بھی کیفیت ہو. یوسف علیہ السلام کا امتحان دیکھیے, ایک اسکینڈل, ایک مشکل, دوسری. ہر وقت مجھے تو ایسی تصور میں آ رہا ہے کہ اگر آج کے دور پہ لے تو یوسف کے نام کا ایک اخبار چھپ چکا ہوتا, جس میں ان کی باتیں, ان کی باتیں, اندر باہر, دس اندر. اتنے زیادہ بیڈ کریڈٹ ہونے, آج کی زبان میں کہوں گی, نبی تو کبھی بیڈ کریڈٹ نہیں ہوتے. جس شخص پہ اتنے الزام ہو, اتنی باتیں ہوں, اس کو ایک بادشاہ خود نوکری آفر کر رہا ہے. یہ ہے خوبصورت نقطہ. تو آپ بالکل فکر نہ کریں کہ کوئی آپ کے خلاف کسی کو کر دے اور آپ سے کوئی نعمت چلی جائے, یہ کبھی نہیں ہوگا. بادشاہ نہ صرف نوک اگر عام حالات ہوتے, یوسف علیہ السلام کنان میں رہتے, یہی 20-25-30 سال وہاں بڑے سکون سے گزارتے, پھر اپنی پی سی لے, اپنی وہ کیا سی وی لیتے اور جاتے بادشاہ کے پاس کہ مجھے جاب چاہیے پلیز لے لیں, تو کبھی بھی بادشاہ دروازہ بھی نہ کھولتا. حالانکہ یوسف کے ذریعے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انقلاب کا ایک دروازہ کھل رہا تھا مصر کے لیے. ان کی پوری لائف چینج ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تیار کیا کہ یوسف طویل آزمائشوں سے گزرے. بادشاہ سے لے کے عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ یوسف سے واقف تھا. یوسف ضرب المثل بن چکے تھے, ان کی کہانیاں عام تھی اور لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یوسف ان تمام برے حالات میں, ہمارا مزاج کتنا بگڑ جاتا ہے آزمائشوں پہ, کہتے ہیں بات نہ کرو مجھ سے, میرا موڈ اچھا نہیں, میں ہائپر ہوں, میں غصے میں, آئی ایم سٹریسڈ, آئی ایم ٹینسڈ, کہتے ہیں نا اپنے سارے نیگیٹو ورڈز لکھیے جو گھر میں ارد گرد ہم اکثر بولتے رہتے ہیں جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے. اتنی آزمائشوں کے باوجود یوسف امانت دار, راست باز, حلم, ضبط نفس, عالی ظرف, ذہانت, فراست, معاملہ فہمی, کوئی ان کا مقابل ہی نہیں تھا. ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی خوبی ہوتی ہے نا وہ بھی ضائع ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کیا کروں میرا تو دماغ ہی نہیں چلتا, اتنے غم اتنے صدمے پڑے, میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا, میرے تو سر میں درشر ہو جاتی ہے اگر میں کتابیں کھولتی ہوں. یہ ہمارا اپنا انڈر ایسٹیمیٹ ہونا ہے. کبھی بھی برے حالات کا شکوا کر کر گلاب کا پھول دیکھ لیجئے, کمل کا پھول دیکھ لیجئے, کیچڑ میں کھلتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماحول اتنا برا ملا, مجھے اتنا انہوں نے دبایا, اتنا دبایا کہ اب تو میرے اندر کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا؟ نہیں, آپ اسٹرانگ رہیں, آپ کے اندر باتیں ہوں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ یوسف علیہ السلام اب میری ضرورت بن گیا. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ استیا اور اب تو کچھ رہنا ہی نہیں, چلو ہم پکڑ لیتے ہیں اور جان چھوڑتے ہیں اور ہمارا تو فیوچر سیکیور ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی, بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا, کوئی تو ہے جو اس گرتی کشتی کو سنبھالنے والا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس بات کے ذریعے ہم سب کو سکھا دیا کہ مخلص بن جاؤ. اگر آپ کسی بھی چیز کو اس کے حق کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز کو مطلب اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک ناگزیر چیز بنا لیتے ہیں. اب کیا ہوا, آپ کو بیچ میں تفصیلیں نہیں ملیں گی, ختم, بس یہ کہہ دیا آیت 56 میں, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دے دی. ارض سے کیا مراد ہے ادھر؟ مصر. ہم نے یوسف کو اسی طرح مصر کی زمین پر جما دیا, ان کے قدم جما دیے. یتبوؤ منہا حیث یشاء, کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کو مصر میں قدم جمانے کا یہ دوسرا موقع ملا. اس سے ملتے جلتے لفظ پیچھے پڑے تھے, کنویں میں سے نکالتے ہوئے کیا اللہ نے کہا, کذالک مکننا لیوسف, ہم نے یوسف کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کی شفقت میں دے دیا. پھر وہاں سے نکلے تو جیل, اور اس جیل کی کنویں میں تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 7 دن رہے ہوں گے, 3 دن رہے ہوں گے. تو وہاں سے نکلے تو ایک بس وزیر کا گھر تھا, لیکن 7 سال کی جیل کے بعد یوسف کو کہاں کیا, وزیر خزانہ بنا دیا, وزیر زراعت بنا دیا. ایک صحرائی بچہ, ایک بدو ماحول میں پڑھنے والا بچہ اس وقت کی سپر پاور کا پرائم منسٹر بن جائے, منسٹر بن جائے, یہ ہے اللہ کی شان. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. ولا ندی اجر المحسنین, اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے, بلکہ اگلی آیت پر بات پوری ہوتی ہے, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں. اگر اس مسئلے کو سمجھ گئے نا تو ہم نے حقیقت میں یوسف کی کہانی میں سے اپنے لیے بہترین مورل لے لیا. اتنے حالات کے تھپیڑے اس فتح کے لیے تھے. وہ ایک شعر ہے, ایک ہمارے انکل تھے تو وہ ایک شعر بڑا اچھا پڑھتے تھے, مجھے آتا نہیں لیکن مفہوم اس کا پتا ہے. کہتے تھے کہ حادثہ جو ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نا حادثہ ہو گیا, اچانک ہو گیا, کہتے ہیں حادثہ اچانک نہیں ہوتا, وقت انتظار کرتا ہے برسوں. کوئی بھی حادثہ اچانک نہیں ہوتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بس الٹی تو حادثہ ہو گیا, یہ آپ کہتے ہیں بچی کو ڈائیورس ہو گئی, یہ آپ کہتے ہیں کہ بچے کا گھر چھوٹ گیا, آپ کہتے ہیں چوٹ لگ گئی, یہ ہو گئی, یہ آپ کو نہیں دکھ رہا تھا. وقت نے, زمین و آسمان نے کب سے اس کا انتظار شروع کیا ہوا تھا کہ یہ بچہ بچی ان سارے حالات سے گزرے, اس کے اوپر اتنے الزام لگیں, اس کو اتنے لوگ ٹھکرائیں, اس کی قدر نہ مانیں, قدر نہ کریں, پھر اللہ اس کو وہ عزت دے. اب دیکھیے, گرے پڑے بچے ہوں یا وہ بچیاں یا بچے جن کے گھر شروع میں ٹوٹ جاتے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے ایک بچی کو, کیا ہوتا ہے؟ سارا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے. میں ایسی سسٹر ہیں, ان کی اکثر مثال دیتی ہیں نائتوں پہ آ کے, کہ شادی ہوئی, اچھی تھی وہ, بہت اچھی تھی, دیندار تھی, لیکن جہاں ہوئی وہ زیادہ دیندار نہیں تھے. دو چار سال شاید جب کتنا گزرا, بچی گھر آ گئی, نہ اس لڑکے کو اس کی شکل پسند تھی, نہ اس کو اس کا حفظ پسند تھا, نہ اس کا لائف سٹائل پسند تھا, اور سو ان تھا اپنی برادری کا. اور وہ قوم نے جو اپنی برادری کو بہت اہمیت دیتی ہے, وہ بچی اتنی زیادہ, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ کرش ہوئی, بچی نہیں سارے لڑکی بن گئی تھی, 25-30 سال کی تو ہوگی, کہ وہ کہیں نہیں جاتی تھی, کہیں نہیں آتی تھی, مسجد میں جانا اس نے چھوڑ دیا, نمازوں میں نہیں, درسوں میں نہیں, کیونکہ لوگوں کی نظریں نہیں برداشت کر سکتی. اور ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکے کا تو شاید کم ہی بگڑے, لڑکی کی ویلیو کم ہو جاتی کہ کوئی تو گڑبڑ تھی جو اس کو ریجیکٹ کیا. اللہ نے ایسے حالات اس کے بنائے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا, اس لیے مجھے یہ باتیں نہیں بھولتی, کہ اللہ نے اس کو اتنا دیندار, خوبصورت, عمر میں بھی اس سے چھوٹا, اور دین میں ایک بہت بڑا عالم ہے اس وقت بھی جہاں کی میں بات کر رہی ہوں, اس کی بیوی بنا دیا. تو وہ جب شادی ہوئی تو وہ میری اس سے دوستی تھی, تو وہ جو باتیں اپنی بتاتی تھی نا, تو مجھے یہ آیتیں یاد آ جاتی ہیں, کذالک مکننا لیوسف, کہتی تھی مجھے یقین نہیں آتا میں وہی ہوں. پہلا شوہر کہتا تھا تمہاری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی, اور دوسرا کہتا ہے تم سے پیاری کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. یقین کیجئے, اللہ صبر والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا, کب بھی ضائع نہیں کرتا. اصل بات ہے کہ ہم کھڑے ہوں, اور یہ سب کب ملتا ہے؟ جب مشکل حالات میں اللہ سے خوش رہے. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ سب کیسے ملا, تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ فیصلہ جو مجھے اپنے اوپر بڑا برا بھی لگا, میں نے اس کو خوشی سے مانا. اسی طرح کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک زندگی میں کوئی غم نہیں ملا, غم محسوس نہیں ہوا. پھر کہتے ملا ہی کوئی نہیں. پھر باتیں ہو رہی تھی تو کہا کہ میں کہیں ڈاکٹر پہ گیا, تو وہاں کھڑے کھڑے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے تو دل کے 3 وال بند ہیں. تو کہتے میں نے کہا الحمدللہ, یعنی انہوں نے ایسی خوبصورت الحمدللہ کی کہ میں دوبارہ کانشیس ہو کے ان کی بات سننے لگ گئی, کہ ڈاکٹر نے ان کو والز بند ہونے کی بات کی ہے نا. کہتے میں نے اس کو بالکل نہیں نوٹ کیا. اٹس اوکے, یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا علاج ہے ممکن, لیکن 6 مہینے کی ڈیٹ ہے, لائن پہ لگ جاؤ. اس نے کہا 6 ماہ تو نہیں, کیا ایک پرائیویٹ کرا لو. پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤنڈ کا اس نے خرچہ بتایا. کہتے بھائی بیٹھے بیٹھے گھر فون کر کے چیک بک منگائی, اور میں نے کہا میرا کرو آپریشن. کہتے ہیں 16ویں دن میں بھاگتا دوڑتا اپنے گھر میں آ کے پھر, اور آج تک میں چلو اللہ ان کو زندگی دے, صحت ہے, ابھی بھی حیات ہے اور بڑی اچھی صحت میں. کہتے میں نے نہیں برا مانا کہ میں دل میں درد ہے. کہتے اس وقت کیا کہا, اللہ کا فیصلہ, او مجھے اللہ نے ہارٹ اٹیک کروانا ہے, اللہ نے میرے دل کے وال بند کر دیے. یہ کر کے دیکھیے, یہ معرفت کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے. ہم جن موقعوں پہ اپنا سارا مورائل ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں, جس وقت ہماری ساری روحانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہ وقت ہماری اپلفٹنگ کا ہوتا ہے. اللہ اٹھا کے مکننا علی یوسف, اللہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اب پڑھ کے دیکھ لیجئے لوگوں کی کہانیاں, جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ٹھوکر پڑی. آئمہ کرام کی زندگی تو پڑھ کے دیکھیے, اب محدثین کرام کو پڑھ کے دیکھیے. وہ ہماری طرح کے ناز و انداز میں پلے ہوئے لوگ نہیں تھے, جو اپنے نفس کے گھوڑے کو نہیں باندھ سکے آج تک. ہمیں اس قرآن سے کیا ملنا ہے اگر ہم نے اس کی قدر نہ پائی؟ تو یہ آج کا سبق تھا جس نے حقیقت میں مجھے لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے کچھ دیا, کیونکہ شاید ابھی آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا. جو کئی بار سن رہے ہیں ان کو تو اور بھی بہت چیزیں ملیں گی, لیکن حقیقت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے بنے, یوسف کی طرح ان کو عزت ملے, آپ اپنی بچیوں کے روشن مستقبل چاہتے ہیں, آپ ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں. اللہ سے تعلق جوڑے بغیر بندوں سے تعلق جڑ ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں ہم کورس کرنے لگ گئے, قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, نفس دب گئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک جاہل کا نفس ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے, اس کو چار باتیں سنا تو کہتا ہے اور تم بھی سنا لو, تم بھی کر لو جی, ہمیں تو لوگوں نے ہمیشہ گالیاں ہی دی, تم بھی دے لو. یہ تو ایک عام درجے کا ہوتا ہے. اور جس کو چار لفظ آ جائیں, جو چار پیسے مل جاؤ, کہتے تم نے بات کی تو کی کیوں. مجھے تو سب سے زیادہ آپ کے ڈر ہے, مجھے دنیا میں اب شاید اس وقت کسی کا اتنا غم نہ ہو جتنا مجھے آپ لوگوں کا, کیونکہ آپ یہاں سے قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں. جتنا آپ قرآن آگے پڑھتے جائیں گے, نفس اور زیادہ کڑے گا, وہ نئے کپڑے کی طرح کڑک لگا ہوا, کلف لگا ہوا. ظاہر آپ بڑا کہتے ہیں ہائے ہمبل, ہائے نیس, بہت جی ہو گئے, لیکن شیطان سب سے زیادہ آپ کے جسم میں نفس کیا آئے گا. شروع میں بات ہو گئی یہ ڈیٹیل سے, تو اس کو ہر روز کچھ لے. اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں, اللہم آتی نفسی تقواہا, پڑھیں ذرا میرے ساتھ, اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہ میرے نفس کو اپنا تقویٰ دے دے, اللہم رحمت کرجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک چھپکتے کے, یعنی بلنک آف آئی, مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. وہ ایک ہی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنا ٹیمپر لوز کر کے ساری وہ غبارے سے ایمان کی ہوا نکال کے چھت سے نکل کر زمین پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دے. کوئی بات جی, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی. اور دوسری بھی یاد ہو گئی ہے, اللہ کے نبی کی دعائیں پڑھیں نفس کے فتنوں سے. یہ بھی انشاءاللہ جو کورس آج شام کو بھی ہے نا, آج ہے کہ کل ہے, کل ہے جو انشاءاللہ, تو اس میں فتنوں کی دعاؤں میں یہ موجود ہے, حفاظت کی دعائیں. یہ یاک نستعین بک ہے, اس کا ایپ کھولیں, اس میں حفاظت کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے بہت ساری دعائیں نفس کے فتنوں کی ہیں. اور وہی کہتے ہیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یقین کریں قیامت کے دن بہت سارے لوگ صرف اور صرف اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے, یا لیتنی قدم تلی حیاتی, کاش میں نے کچھ آگے کی فکر کی ہوتی, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, سورۃ فرقان میں آتا ہے, اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو انسان کچھ کہے گا, آپ صرف یا لیتا کا لفظ ڈال کے قرآن کی ڈکشنری کھولیں, آپ کو یہ ساری حسرتیں مل جائیں گی. یہ نفس ہمیں آج دنیا میں بھی نہیں جینے دیتا, اور اسی نے تو شیطان کو جنت سے نکلوایا تھا. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. کوئی سوال کوئی بات آن لائن پہ بھی لکھے, شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی لکھنا چاہیں تو لکھ دیجیے اپنی باتیں. یہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ جو میں نے کلاس میں سیکھا ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اپنی طرف بھرپور کوشش ہوتی ہے, اپنی طرف سے بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ تمام رولز کو مانوں. سورہ یوسف سے بہت سی چیزیں میں نے سیکھی, جس میں ان کا انداز خوبصورت اور خوبصیرت, حکمت, علم اور محسن کے درجے دیکھے. میں بھی حالات کو آبزرو کرتی رہتی ہوں, تو جو حالات اس وقت یوسف کو درپیش تھے آج بھی حالات لوگوں کے سیم ہی لگتے ہیں. اگر میں نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے وہ پا لیا جس پر میری فطرت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی اچھی نعمت دی. مجھے اور میری بہنوں, لکھنا چاہ رہی ہیں شاید, مجھے اور میری بہنوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے نفس کے فتنوں سے بچائے. میں اس کورس سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہی ہوں, زندگی کی عزیز ترین چیز ہے. ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, مگر مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں. میری روز کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مزید کمٹ کروں اور آرگنائز کروں تاکہ مزید وقت دوں اس کو, اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ جو دیتے ہیں وہ مدد کرتے جاتے ہیں. اب فجر کے بعد جاگوں الحمدللہ, اللہ مجھے اس کی قدر کی توفیق دے. بہت اچھی بات جی ہے نا, یقین کریں گے آپ کو بہت دے گی. دیکھیں ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتا دوں, میں خود بھی اس کا شکار ہوتی ہوں. بعض دفعہ ہم رات کو کیوں جاگتے ہیں کہ یہ بھی کام کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, حالانکہ ہم تھکے ہوتے ہیں, ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن کام کرتے ہیں. بیسٹ تھنگ پتا کہ مثال جیسے میں کبھی بھی کہیں اور دعوت ہے گھر میں یا کوئی ایسے, تو میں نے کہتی ہوں کہ وہ چیزیں اٹھا لیں جو خراب ہوتی ہے, کھانا ہے برتن دھو لے, اب کرسی ٹیڑھی پڑی ہے, میز ادھر ہے, کچھ لیٹ اٹ پڑا رہنے, تو آپ جا کے سو جائیں. جب بہت سارے کام پڑے ہیں اور آپ اپنے آپ سے فائٹ کر رہے ہیں کر لوں کر لوں, ایک تو نیند کا وقت چلا جاتا ہے, دوسرا کام پورا نہیں ہوتا, تیسری فجر چلی جاتی. ضروری کام کریں اور سو جائیں, اور فجر کے بعد جاگنے کی نیت کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ سب سوئے ہوں گے, آپ ایک گھنٹے میں سارا گھر بھی صاف کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ وہ الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے جتنا فائدہ اٹھا رہی ہوں. بس یہی کہوں گی کہ شکر اس اللہ تعالی کا. آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل دیز ڈیز ڈیو ٹو مائی کریٹیکل ہیلتھ, ادر وائز آئی آلویز ہیڈ بین اپوائنٹمنٹس. آپٹیمزم اباؤٹ مائی کورس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب اپنے لیے بھی مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی مانگے. آج بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آج آپ جلدی آئیں اور آج کلاس میں بہت کم لوگ تھے شروع میں, لیکن استاذہ جی یہ آج اتفاق ہوا ہے, ورنہ کلاس نارمل ہی ہوتی ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے ان کلاسوں میں آنے کے بعد کیا حاصل کیا, تو میں کہوں گی کہ ان کلاسوں نے میری دوستی قرآن سے کروا دی, میرا شعور بیدار ہوا. شیطان ابھی بھی ساتھ ہوتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے ورغلانے کی, لیکن اب نفس سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. وہ فوراً تنبیہ, نفس نہیں ادھر لکھے گا نفس لوامہ, وہ فوراً تنبیہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے تو شرمندگی اور پشیمانی پیچھا نہیں چھوڑتی. الحمدللہ نمازیں پابندی سے ہو گئی ہیں, صحیح روح والی ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کئی بری عادتیں چھوڑ دی ہیں, فضول شاپنگ 80% ختم ہو گئی ہے. الحمدللہ گھر بھی صاف ہو جائے گا, اگر شاپنگ کم کریں گے تو گھر بھی صاف ہوگا, کیونکہ ایکسٹرا چیزیں پڑی رہتی ہیں. ہمارے گھروں میں کوئی گندگی تھوڑی ہوتی ہے, مٹی تو ادھر اتنی ہوتی نہیں ہے, تھیلے ہی بھرے ہوتے ہیں, ادھر سے ادھر رکھتے رہتے ہیں. بڑی لمبی لسٹ ہے استاذہ جی, بس قصہ مختصر کی زندگی بدل گئی ہے. چلیے اللہ یہ تبدیلی پکی رکھے. اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو تو بریک لیجئے. جی آن لائن سے ایک دو کمنٹ پڑھ لیتی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ نفس امارہ کو لوامہ بنانا ہے اور پھر مطمئنہ تک پہنچنا ہے. میں نے آج وہ سارے سفر نہیں بتائے کیونکہ بات بہت لمبی, لیکن یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے. آپ سنیں گے پچھلے سے پچھلے 2010 کا جو دار قرآن تھا اس کے انٹرو لیکچر سن لیجئے. نے 2-3 تک صرف نفس پہ بات کی تھی, اور بھی ہیں. دل کے دروازے ایک ٹاپک ہے, نفس لوامہ, خواہش سے ارادے تک. یہ پچھلے ایک کورس کروایا تھا, اب دل کو بدلنا ہے یا کچھ دل بدلے زندگی بدلے, تو اس میں یہ سارے ٹاپکس بہت ڈیٹیل سے ہوئے تھے کس طرح سے شیطان انسان کو ٹریپ کرتا ہے. آئی فیل آئی ایم مور کانشیس دین ایور بیفور بٹ اسٹل ناٹ انف. کوئی بات نہیں, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. کنٹرول ڈیزائر نفس امارہ کو بنانے اور بنانا اور لوامہ کو پیچھے کرنا. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں 15 منٹ کی, اب سے آگے دیکھ لیجئے 23 ہوئے ہیں, تو اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے تفسیر. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.